نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے جب صحابہ اکرام کا وفد نجاشی کی خدمت میں گئے تو نجاشی نے سوالات کیے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوابات دیے تو نجاشی ان کے جوابات سے مطمئن ہو گئے اور مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ اطمینان سے یہاں رہو اور جو مشرکین مکہ تھے ان کو واپس لٹا دیا تو نجاشی کے اس اعلان کے بعد مہاجرین اطمینان کے ساتھ حبشہ میں مقیم رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اکثر لوگ تو خبر سنتے ہی حبشہ سے واپس آ گئے جن میں 24 آدمی غزوہ بدر میں شریک ہوئے باقی لوگ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں 7 ہجری میں فتح خیبر کے وقت حبشہ سے مدینہ پہنچے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے کہا میں ان لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ ان سے جواب طلب کریں یعنی جو وقت آیا تھا قریش کا نمبر 1 کہ ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے آقاؤں سے بھاگ کر آئے ہیں اگر ایسا ہے تو بے شک ہم لائق واپسی ہیں نجاشی نے عمر بن عاص سے مخاطب ہو کر کہا کیا یہ لوگ کسی کے غلام ہیں عمر بن عاص نے کہا بل احرار کرام غلام نہیں بلکہ آزاد اور شریف ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے کہا آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کہ کیا ہم کسی کا خون کر کے آئے ہیں اگر ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں تو آپ بلا تامل ہم کو اولیاء مقتول کے حوالے کر دیجئے پھر نجاشی نے عمر بن عاص سے مخاطب ہو کر کہا کیا یہ لوگ کوئی ناحق خون کر کے آئے ہیں تو اس نے کہا کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی سے کہا آپ ان سے یہ بھی دریافت کریں کہ کیا ہم کسی کا کچھ مال لے کر بھاگے اگر بالفرض ہم کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں نجاشی نے عمر بن عاص سے مخاطب ہو کر کہا اگر یہ لوگ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو میں اس کا کفیل اور ضامن اور اس کے تعاون کا ذمہ دار ہوں عمر بن عاص نے کہا یہ لوگ تو کسی ایک یعنی ایک پیسہ بھی لے کر نہیں آئے تو نجاشی نے وفد قریش سے مخاطب ہو کر کہا پھر کس چیز کا مطالبہ ہے تو عامر بن عاص نے کہا ہم اور یہ ایک دین پر تھے ہم اسی دین پر قائم رہے اور ان لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا تو نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا جس دین کو تم نے چھوڑا اور جس دین کو تم نے اختیار کیا وہ کیا دین ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دین پر ہم پہلے قائم تھے وہ شیطان کا دین تھا اور شیطان کا حکم تھا وہ دین یہ تھا کہ ہم اللہ کے منکر تھے اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے اور اب جس دین پر قائم ہیں وہ اللہ جل شانہ کا دین ہے اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں کی طرف نبی اور رسول بھیجے بس وہ رسول سچائی اور نیکی کو لے کر آئے اور ہم کو بتوں کی پوجا سے منع کیا ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور ان کے پیرو ہو گئے اس پر ہماری قوم ہمارے دشمن ہو گئی اور اس سچے نبی کے قتل پر تل گئے اور یہ ارادہ کر لیا کہ ہم کو پھر اسی بت پرستی میں لٹائیں گے بس ہم اپنا ایمان اور اپنی جان لے کر آپ کی طرف بھاگ کر آئے اگر ہماری قوم ہم کو وطن میں رہنے دیتی تو ہم نہ نکلتے یہ ہے ہمارا قصہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا نے جب حبشہ سے مدینہ منورہ کا قصد کیا تو نجاشی نے سب کا سفر خرچ اور زادہ راہ دیا اور مزید کچھ ہدایہ تحفے بھی دیے اور ایک قاصد ہمراہ کیا اب یہ سب لوگ جو ہے صحابہ کرام تھے یہ واپس جا رہے تھے مدینہ شریف تو نجاشی نے ایک پیغام دیا اور ایک قاصد ساتھ بھیجا اور پیغام دیا میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا نجاشی کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دینا اور یس کر دینا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت فرمائیں سبحان اللہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو گلے لگایا اور فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں فتح خیبر سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے آنے سے. یعنی اتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی. پھر آپ بیٹھ گئے. نجاشی کے قاصد نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جعفر آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان سے دریافت فرما لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک نجاشی نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ کیا، یہاں تک کہ چلتے وقت ہم کو سواری دی اور توشہ دی اور ہماری امداد کی اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی بھی گواہی دی کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، وضو کیا اور تین بار یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ تو نجاشی کی مغفرت فرما. اور سب مسلمانوں نے آمین کہی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قاصد سے کہا، جب تم واپس جاؤ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دیکھا وہ جا کر بادشاہ سے بیان کر دینا. اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی. اول آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسی سے اسلام کو عزت دے. بعد اس کے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منکشف ہوا کہ ابو جہل اسلام نہ لائیں گے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم ید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ خاص عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت دے. غرض یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے جازبانہ ہے، باقی سبب ظاہری یہ ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ میں ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور دین اسلام سے سخت متنفر اور بیزار تھا. ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے اس کے لیے میں 100 اونٹ کا کفیل اور ضامن ہوں. عمر کہتے ہیں کہ میں نے بلا مشافہ ابو جہل سے دریافت کیا، تمہاری جانب سے کیا یہ کفالت اور ضمانت صحیح ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں. عمر کہتے ہیں کہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کر روانہ ہوا، راستے میں ایک بچھڑا نظر پڑا جسے لوگ ذبح کرنے کے ارادے کر رہے تھے، میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. ایک دم دیکھتا ہوں کہ کوئی پکارنے والا بچھڑے کے پیٹ میں سے پکار رہا ہے، بچھڑے کے پیٹ میں سے پکار رہا ہے، یا آل دری امر النجیح رجل یصیح بلسان الفصیح یدعو الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اے آل دری، ایک کامیاب امر ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے لوگوں کو شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے کو یہ آواز دی جا رہی ہے اور میں ہی اس آواز کا مخاطب ہوں. اور بچھڑے میں سے آواز سنائی دینے کا واقعہ صحیح بخاری میں بھی مذکور ہے. لیکن عمر پر بھی اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور آگے بڑھے. کچھ قدم چل کر نعیم بن عبداللہ ملے اور پوچھا، اے عمر، اس دوپہر میں کس ارادے سے جا رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے. نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ عمر نے کہا، میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھی صابی یعنی بد دین ہو گیا ہے، تو نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے. نعیم نے کہا، آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بن خطاب اور آپ کے بہنوں سعید بن زید دونوں صحابی ہو چکے ہیں اور تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں؟ عمر یہ سنتے ہی غصے میں بھرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے. حضرت حباب رضی اللہ عنہ جو ان کی بہن اور بہنوں کو تعلیم دے رہے تھے، وہ حضرت عمر کی آہٹ سنتے ہی چھپ گئے. عمر گھر میں داخل ہوئے اور بہن اور بہنوئی سے کہا شاید تم دونوں صابی ہو گئے ہو. بہنوئی نے کہا اے عمر اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے. بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا کہ عمر ان پر ٹوٹ پڑے. بہن شوہر کو چھڑانے کے لیے آئی تو ان کو اس قدر مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا. اس وقت بہن نے کہا سبحان اللہ کیا ایمان تھا, اے خطاب کہ بیٹے تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے, ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں. اے اللہ کے دشمن تو ہم کو محض اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں اگرچہ تیری ناک خاک آلود ہو. حضرت عمر یہ سن کر کچھ شرمائے اور کہا اچھا ٹھیک ہے وہ کتاب جو تم پڑھ رہے ہو مجھ کو دکھلاؤ. یہ سنتے ہی حضرت خباب جو مکان کے کسی گوشے میں چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے. بہن نے کہا انک رجسن انہ لا یمسہ الا المطہرون فقم فتوضہ, تو ناپاک ہے اور قرآن کریم کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں, جاؤ وضو کر کے آؤ. عمر اٹھے وضو یا غسل کیا اور قرآن پاک کو ہاتھ میں لیا جس میں سورہ طہٰ لکھی ہوئی تھی, پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, میں ہی معبود برحق ہوں, میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, بس میری ہی عبادت کرو, نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. بے ساختہ بول اٹھے ما احسن هذا الکلام, کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے یہ. حضرت خباب نے عمر سے یہ سن کر کہا اے عمر تم کو بشارت ہو, میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی. عمر نے کہا اے خباب مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. حضرت خباب رضی اللہ عنہ عمر کو ساتھ لے کر دار الارقم کی طرف چلے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جمع ہوا کرتے تھے. دروازہ بند تھا, دستخط دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی. یہ معلوم کر کے کہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں کوئی شخص دروازہ کھولنے کی جرت نہ کرتا تھا, لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے دو, اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور اسلام لے کے آئے گا اور اللہ کے رسول کا اتباع کرے گا, ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ اور محمون رہو گے. اور بحمد اللہ عمر کا قتل کر دینا ہم پر کچھ دشوار نہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے, اور اگر شر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کی تلوار سے اسے قتل کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دروازہ کھولنے کی اجازت دی. دروازہ کھول دیا گیا اور دو شخصوں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں بازو سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا چھوڑ دو, اور میرا کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا اے خطاب کہ بیٹے اسلام لا, اور یہ دعا فرمائی اللہم اہدہ, اے اللہ اس کو ہدایت دے. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہم عز الدین بعمر بن الخطاب, اے اللہ عمر ابن خطاب کو اپنے دین کو عزت دے. اور عمر سے فرمایا اے عمر کیا تو اس وقت تک باز نہ آئے گا جب تک خدا تعالی تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرمائے. عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حاضر ہوا کہ ایمان لاؤں اللہ پر اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نازل ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرت مسرت سے باواز بلند تکبیر کہی. سب صحابہ اکرام نے سب نے بلند آواز سے تکبیر نعرہ لگایا تکبیر کا, جس سے تمام اہل دار نے پہچان لیا کہ عمر مسلمان ہو گئے. یہ تفسیر پوری سیرت ابن حشام میں مذکور ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل آسمان حضرت عمر کے اسلام سے مسرور و خوش ہوئے میں شیخ رحمت اللہ فرماتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو فرشتوں نے آسمانوں پہ خوشیاں منائی ان کی اسلام لانے پر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور اسی وقت دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا علی الاعلان حرم میں نماز پڑھنے لگے علانیہ طور پر اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع ہو گئی اسی روز سے حق اور باطل کا فرق واضح اور ظاہر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے آئے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ اپنے اسلام کی ایسے شخص کو اطلاع دوں کہ جو بات کے مشہور کرنے میں خوب ماہر ہوں اسلام لائے لیکن چھپایا نہیں اور تلاش کرنے لگے ایسے آدمی کو کہ جو خبر نشر کرنے میں مشہور ہو کہ میں سب کو بتاؤں گا کہ میں اسلام لے آیا ہوں میں مسلمان ہو گیا ہوں جو ہونا ہوئے ہو جائے لیکن اب اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑنا تاکہ سب کو میرے اسلام کی اطلاع ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جمیل بن معمر کے پاس گیا جو اس بات میں مشہور تھا اور کہا کہ اے جمیل تجھ کو معلوم بھی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں جمیل یہ سنتے ہی اسی حالت میں اپنی چادر کھینچتا ہوا مسجد حرام کی طرف بھاگا جہاں سرداران قریش جمع تھے وہاں پہنچ کر آواز بلند کہا اے لوگو عمر صابی ہو گیا اے لوگو عمر صابی ہو گیا عمر فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے پہنچا اور کہا یہ غلط کہتا ہے میں صابی نہیں ہوں میں تو اسلام لایا ہوں اور یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ سننا تھا کہ لوگ عمر پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کیا اسی میں دن چڑھ گیا اتفاق سے عاص بن وائل ادھر آ نکلے عاص نے دریافت کیا کیا واقعہ ہے لوگوں نے کہا کہ عمر صابی ہو گیا آس نے کہا تو پھر کیا ہوا ایک شخص نے اپنے لیے ایک دین کو اختیار کر لیا ہے یعنی پھر تم کیوں مزاحمت کرتے ہو کیا تمہارا گمان ہے کہ بنی عدی اپنے آدمی یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے جاؤ میں نے عمر کو پناہ دی آس کا پناہ دینا تھا کہ تمام مجمع منتشر ہو گیا سبحان اللہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کو اللہ کا ایمان کی نعمت دولت عطا فرمائی تھی دوستو کیسی کیسی قربانیاں روزانہ ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں خدا کی قسم یہ واقعات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں ان حضرات نے اللہ کے لیے ساری مصیبتیں لی تھیں ہمیں دنیا کی مصیبتیں آتی ہیں ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے یہ ساری مصیبتیں برداشت کی تھی اللہ تعالیٰ جہاں قرآن پاک میں جہاں بھی خطاؤں کی معافی کا حکم نازل فرمایا ہے نا جیسے استغفروا ربکم رب اغفر ورحم ہے نا تو 90% مقامات پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رب کا عنوان اختیار فرمایا ہے اور یوں کہو کہ اے میرے رب معاف کر دیجئے اس نام میں محبت کا ظہور ہوتا ہے ہر پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے ہے نا ایک انسان کتا پالتا ہے یا بلی پالتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور پالی ہوئی چیز کو بھی اپنے پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے ہے نا اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو اچھا لگتا تھا کہ جب ان کے بیٹے ان کو ابا کہہ کے پکارتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مولانا مظہر صاحب حضرت مولانا مظہر صاحب جہاں برکاتہم یہی سکھایا کہ مجھے ابا کہا کرو کیونکہ ابا جو ہے اور ابا کے وزن پہ ہے اس سے جوش آتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے محبت کا جوش اٹھتا ہے تو پالنے والے کو محبت ہوتی ہے پالی ہوئی چیز سے اور جو چیز پالی جاتی ہے اس کو بھی اپنے پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے چنانچہ یوسف علیہ السلام کی پرورش جو اسے مصر کر رہا تھا اس کے احسانات کا اثر یہ تھا کہ جب اس کی بیوی زلیخا نے گناہ کا کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں خدا نخواستہ کیسے کر سکتا ہوں اور فوراً کہا انہ ربی احسن مثوائی وہ تمہارا شوہر تو میرا مربی ہے سبحان اللہ، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، میں اس کی بیوی کے ساتھ یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ دوستو، اپنے مربی کے ساتھ ہر ایک کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، خواہ شہوت کا معاملہ ہو یا غضب کا۔ بعض اوقات شیخ زیادہ ڈانٹ دیتا ہے، تو چھوٹوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ڈانٹ دیا بس ٹھیک ہے، ان کی عظمت، بڑائی، احسان، تربیت، عمر کی زیادتی کا یہ حق ہے کہ چھوٹے ری ایکشن نہ دکھائیں، یعنی رد عمل نہ دکھائیں۔ اپنے مربی کے بارے میں برا نہیں ماننا چاہیے۔ آج کل شاگرد استاد کی ڈانٹ کو اور مریض شیخ کی ڈانٹ کو ناپتے ہیں کہ کتنا ڈانٹا اور کیوں ڈانٹا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایسی ڈانٹ کی معافی ہے، چھوٹوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ شیخ اخلاص سے ڈانٹتا ہے، لیکن بشی تقاضوں کے سبب سے وہ کبھی زیادہ ڈانٹ سکتا ہے۔ لہذا چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ گوارا کر لیں۔ بعض اوقات شیخ امتحان لیتا ہے کہ پہلے میں ڈانٹتا تھا تو یہ ڈانٹ سن لیتا تھا، اور اب اس کو میں نے خلیفہ بنا لیا ہے، 10,000 کے مرید ہو گئے ہیں، اب ڈانٹ کر دیکھتا ہوں کہ کیا اب یہ واقعی ویسے ہی ہے، یہ کچھ بدل گیا ہے۔ ایسے ہی شاگرد کو اور بیٹے کو اپنے استاد کی ہے نا باپ کی ڈانٹ پر ناگواری نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہی بیٹے کو اپنے باپ کی ڈانٹ پر ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کیا شان تھی، کہ ایک استاد نے بچپن میں مجھے پڑھایا تھا۔ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا تو استاد صاحب سے ملاقات ہوگی، میں نے ان سے عرض کیا کہ میرا ایک پارا سن لیجئے۔ میں نے سنانا شروع کیا تو ایک جگہ متشابہ یعنی مشابہ لگ گیا اور غلطی ہو گئی۔ استاد صاحب نے بے اختیار ایک تماچا کھینچ کر مار دیا، کس کو؟ حضرت حکیم الامت کو رحمت اللہ علیہ کو۔ اگر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ خیال آ گیا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں مارا ہے تو ان کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس لیے مار دیا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کتنا ہی بڑا بزرگ شیخ ہو جاؤں، یہ میرے استاد ہی تو ہیں، ان کو مارنے کا حق ہے۔ اب سنیے، ان استاد صاحب نے کہا کہ میں آنکھیں بند کیے تمہارا قرآن سن رہا تھا، جب تم سے غلطی ہوئی تو میری آنکھوں کے سامنے وہی تمہارا بچپن آ گیا، جس کی وجہ سے ہاتھ اٹھ گیا، تو مجھے معاف کر دو۔ حکیم علومت فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی شروع کر دی۔ تو دیکھو میرے دوستو، حکیم علومت نے اپنی طرف سے ادب میں کوئی کمی نہیں آنے دی، حالانکہ خود بخاری شریف پڑھا رہے تھے، بہت کم عمر میں بڑی کتابیں پڑھانے لگے تھے، 18 سال کی عمر میں تو مثنوی لکھ دی تھی، لیکن مجال نہیں کہ ادب میں کوئی کمی آ جائے، سبحان اللہ۔ اے ادب کا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی من علمنی حرفا سیرنی غلاما، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ایسے علم نہیں ملتا، بڑے ناز و نخرے سے ملتا، ایسی اصلاح نہیں ہوتی، بہت ناز و نخرے اٹھانے پڑتے ہیں اپنے بڑوں کے، اپنے مشائی کے۔ مولانا امی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے خدا جو عین توفیق ادب، بے ادب محروم من فضل رب۔ اے اللہ، میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ بے ادب اللہ کے رحمت سے محروم رہتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح والد کے لیے حکم ہے کہ اس کو اف بھی نہ کہو، اس میں مربی بھی شامل ہے کہ ان کے ساتھ بھی ناگواری نہ ظاہر کرو۔ بھائی، کہ انسان کی ابتدا جس ہستی سے ہوئی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، ہے نا، اسی سے نسیان اور معافی مانگنے کی بھی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی معافی کے لیے دو کام کیے۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ فرماتے تھے، آدم علیہ السلام سے کیا نسیان ہوا نا، تو معافی مانگنے کے لیے کیا کیے؟ دو کام کیے۔ ایک تو ربنا کہا اور کہہ کر معافی مانگی، دوسرا ظلم نہ کہہ کر ندامت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اگر مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو میرے ناموں میں سے رب کا نام لے کر مغفرت مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے موقع معافی پر جبار، قہار، یہ سب کوئی نام استعمال نہیں کیا، 99 ناموں میں سے صرف رب کا نام نازل فرمایا کہ رب کہہ کر مانگو. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے معافی مانگنے میں بہت محبوب ہے. اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول اور بندے کی طرف سے ندامت کا ظہور اسی نام رب سے ہوتا ہے. شیخ کا ادب احترام، حضرت حکیم الامت نے قرآن پاک کی آیت وَتُوَقِّرُوهُ اسے ثابت کیا ہے کہ اے لوگوں میرے نبی کا ادب کرو. اسی سے استنباط کیا ہے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کہ شیخ اور علماء چونکہ نائب رسول ہیں لہذا ان کا ادب بھی مریدین پر ضروری ہے. ایک مرتبہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ حیدرآباد میں حضرت شاہ محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت ڈانٹا میرے شیخ کو. وہاں ایک بزرگ تھے تو حضرت والا نے ان سے باتوں باتوں میں عرض کیا کہ آج تو حضرت نے مجھے بہت ڈانٹا. تو فرمانے لگے کہ تم تو قابل رشک ہو، جو اتنی ڈانٹ پڑی، ڈانٹ اسی کو پڑتی ہے جس کو شیخ سے تعلق قوی ہوتا ہے، اور جس کا ایسے ہی ڈیلا ڈالا تعلق ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت نے ایک نوجوان کو داڑھی کا کہہ دیا کہ تیرے چہرے پر نور کیوں نہیں ہے بھائی، داڑھی کیوں نہیں دیکھی تو نے، تو وہ نوجوان بھاگ گیا، پھر آیا، پھر چلا گیا بھاگ کے، پھر کبھی واپس نہیں آیا. پھر وہ تو حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ڈانٹتے تھے تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہمیں الحمدللہ کبھی بھی ناگواری نہیں ہوتی. حالانکہ میرے شیخ کی عمر بھی کتنی، ہزاروں لاکھوں مریدین تھے لیکن کبھی بھی ناگواری نہیں ہوئی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں یہ بنار کا مدرسہ بن رہا تھا تو وہاں پہ نیچے ماربل لگائے جا رہے تھے تو وہاں رگڑائی ہو رہی تھی، تو حضرت رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے کے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ وہاں رگڑائی ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا دیکھنے کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا ہے کہ دیکھو یہ ماربل لگا دیا تھا لیکن چمک نہیں تھی، اس کی رگڑائی ہوئی، رگڑائی ہوتے ہوتے اس میں چمک پیدا ہو گئی ہے. تو سمجھ لو کہ جس کو اپنا دل چمکانا ہے تو اسی طرح سے شیخ بھی اس کو رگڑ لگاتا ہے، رگڑ لگاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا دل چمک جائے گا اور جمال آئینہ جمال حق بن جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے جلوے اپنے صاف دل سے نظر آئیں گے اس کو. تو شیخ بھی اسی طرح سے دوسرے ڈانٹ لگاتا ہے، اس کو کوئی شوق نہیں ہوتا کہ کبھی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کے لیے ڈانٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سب وہ کام کرتا ہے. جب اللہ کے لیے پکڑا ہم نے تو پھر یہ سب ناز اٹھانے پڑتے ہیں. اس لیے میں شیخ فرماتے تھے کسی مریض کو اپنے مربی کی ڈانٹ پر ناراض نہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہماری عزت ہی نہیں دی. جی عزت کا طلب کرنا کیا ہے، یہ تو کبر ہے. ہاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو جس کے 10 بیٹے ہوں اس کے بیٹوں کے سامنے ڈانٹے اور بیٹا کہے کہ آج آپ نے ہماری اولاد کے سامنے ذلیل کر دیا، آپ نے ہمیں عزت ہی نہیں دی، ایسا بیٹا کیا ہے، نالائق ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ یہی ماں باپ تھے، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی، ورنہ اگر میری غلطیوں پر کیا ہے گلا گونج دیتے نا میرا تو آج جو میں سینہ دکھا رہا ہوں، آج یہ جوانی بھی نظر آ رہی ہے. ہر باپ کو حق ہے کہ بھائی اپنی اولاد کو ڈانٹ سکتا ہے، لائق بیٹا وہ ہے جو اپنی ٹوپی باپ کے قدموں میں رکھ دے کہ آپ کا جتنا جی چاہے جوتے لگا دیجئے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب دامہ برکاتہم کے بارے میں کہ جب بھی کبھی میں ان کو ڈانٹتا تو یہ اپنی ٹوپی سر سے اتار کر میرے سامنے جھک جاتے تھے کہ ابا جتنا چاہیں آپ مجھے مار لیں، لیکن حضرت والا کو اتنا رحم آ جاتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. مولانا نعومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از کرم از عشق نازولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن. سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا ہے. اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے ہمیں معزول نہ کیجئے، اپنے عشق و محبت کے کاروبار اور مشغلے سے معزول نہ کیجئے کہ ہم کو کہیں پھنسا دیں. آپ ہمیں کہیں دنیا کے کاموں میں نہ پھنسا دیں اللہ، چاہے وہ سلطنت کیوں نہ ہو، سلطنت بھی کیا ہے، سر میں درد رہتا ہے. ہیں اور فرماتے ہیں جس بذکر خیش مشغولم مکن، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں مشغول کیجئے، اپنی یاد کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہ فرمائیے. وہ منصب، وہ عہدہ، وہ عزتیں، وہ کاروبار، وہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ جو ہمیں آپ کی یاد سے محروم کر دیں، وہ کیا ہے؟ کیا وہ معزولی ہے؟ وہ ہماری عزت نہیں ہے دوستو. وہ منصب جو آپ جو مجھے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے سے معزول کر دیں، جو حجاب بن جائے، گویا آپ نے ہمیں معزول کر دیا. وہ عہدہ نہیں ہے، نام اس کا منصب ہے. نام کیا ہے؟ ڈپٹی کمشنر ہو گئے جی، بادشاہ ہو گئے، ہے نا. اب رات دن فکر لگی ہوئی ہے، یا تو چار فیکٹریاں جو ہیں وہ قائم کر لیں. اب نیند نہیں آ رہی جی، چار فیکٹریاں ہو گئی، نیند بھی نہیں آ رہی، حساب دیکھ رہے ہیں. آج تو یونین نے کیا ہے بغاوت کر دی ہے، آج کارخانہ بند کرا دیا ہے، اتنا زیادہ انکم ٹیکس آ گیا، رات بھر نیند نہیں آ رہی، تڑپ رہے ہیں. ارے بھائی، ڈاکٹر کو فون کرو، ذرا انجیکشن تو لگا دو، آکسیجن چڑھا دو، میرا دل ڈوب رہا ہے. 50 لاکھ کا انکم ٹیکس لگ کر آ گیا ہے. ذرا انکم ٹیکس آفسر سے بات کرو کہ میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں. اب آگے جا رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے. اب دیکھیں سیٹھ صاحب، لیجیے 1.5 لاکھ کا زیور آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اس کے لیے ہے، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. اللہ والوں کے سامنے یہی شخص اکڑ کر بیٹھتا ہے، دنیا والوں کے سامنے جن کی پتلونوں میں میرے شیخ فرماتے تھے کہ ڈیڑھ ڈیڑھ چٹان کا جو ہے وہ پیشاب بھرا ہوتا ہے، بے نمازی ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ فیکٹری مالک صاحبان ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں کہ مہربانی کر کے 50 لاکھ کا انکم ٹیکس ہے، اسے کم کرا کے 5 لاکھ کر دیجیے، اور 5 لاکھ آپ لے لیجیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستو، اے تواضع بردہ پیشے ابلیاں، اے تکبر کردہ تو پیشے جہاں شہاں، اے بے وقوفوں کے سامنے تم توازو کرتے ہو، اللہ والوں کے سامنے تم اکڑ کر بیٹھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بے وقوفوں کے سامنے، دنیا داروں کے سامنے، ناپاک پتلونوں کے سامنے تم ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہو محض ان کی طاقت اور اختیارات کی وجہ سے، اور مولویوں کو کہتے ہو کہ یہ ملا چندہ مانگنے آیا گیا ہے. اس میں ہماری مولوی برادری کا بھی قصور ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہم نے ان سے چندہ مانگ مانگ کر ان کا دماغ خراب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب یہ خانقاہ بنی تھی نا تو کسی کے دروازے پہ نہیں گئے تھے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ. ایک اور خاتون آئی تھی، اس نے کہا کہ حضرت کتنی ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا کتنی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ میں رقم پوری ادا کر دوں خانقاہ کے لیے، لیکن ایک شرط ہے. فرمایا کیا شرط ہے؟ کہ باہر تختی لگائی جائے میرے شوہر محروم کے نام کی. حضرت نے فرمایا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ایک تختی پہلے سے لگ چکی ہے، بیادگار حکیم الامت رحمت اللہ علیہ، بس اس کے بعد کسی کی تختی نہیں لگے گی، اس سے اخلاص بھی ختم ہو جائے گا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ نواب صاحب تھے، ایک حضرت والا کے دوست تھے وہ، تو ان کے پڑوس میں ایک دبئی کا بہت بڑا سیٹھ رہتا تھا، تو حضرت والا کو کئی لاکھ روپے کی ضرورت تھی اس وقت، خانقاہ مسجد بن رہی تھی، تو بہت جو تقاضا کر رہے تھے پیسوں کا. تو نواب صاحب کا فون آیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پڑوس میں ایک دبئی کا بہت بڑا سیٹ رہتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں. فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ادھر سے بات کر لو، ان کو اطلاع کر دو. تو پھر دوبارہ فون آیا کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے اور وہ راضی ہو گئے ہیں، پوری رقم ادا کر دیں گے. تو لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو یہاں آنا پڑے گا رقم لینے کے لیے. حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب، آپ جانتے ہیں مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں نے بزرگوں کی غلامی کی ہے. کتنا برا، وہاں بزرگوں نے فرمایا کہ بہت ہی برا وہ درویش ہے جو مالداروں کے در پہ جاتا ہے، اس لیے مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس خانقاہ کے لیے وہاں چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں وہاں چلا گیا تو اس کی تاریخ، اس خانقاہ کی تاریخ میں لکھ دیا جائے گا کہ یہاں کا بانی جو ہے ایک مالدار کے در پہ گیا تھا، اور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. راستہ پھڑک اٹھے گا کہ حضرت، آپ تو ہمارے اسلاف کی یاد ہیں، ہمارے اکابر کی یاد ہیں، اللہ نے آپ کو کیسا دل عطا فرمایا ہے. تو جو جتنا زیادہ میرے دوستوں وہ رہتا ہے نا، مستغنی رہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، ساری تدبیروں سے قوی تر تدبیر جو ہے وہ دعا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ تو مغز فرمایا کہ دعا مغز ہے عبادت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی جنگ بدر کے لیے، تو دیکھیں اس دعا کے صدقے میں اتنی دعا کر رہے تھے، اتنا رو رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، بس آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. آپ بس کیجئے، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے ابھی آپ کو بتانے. یہاں انہوں نے فرمایا یہ بات تو وہاں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، کہا کہ بس کیجئے. دعا کی ایسی کرامت اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی غیر سے مانگنے کے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے اس سر کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اے اللہ اس ہاتھ کو بھی غیر اللہ کے سامنے اللہ پھیلانے سے بچا لیجئے گا. سبحان اللہ. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے، بزرگوں کا ادب نصیب فرمائے، اور اپنے خاص تعلق سے ہمارے دل کو بھر دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا رحم الراحمین.